الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده ليكون للعالمين نذيرا والحمد لله الذي أنزل الكتاب ولم يجعل له عوجا وجعل لمن اتقاه فرجا ومخرجا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها صدق الله مولانا العظيم وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين هكذا رواه البيحقي في السنن الكبرى وعنه قال صلى الله عليه وسلم من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف وفي رواية من آخر الكهف أصم من الدجال هكذا رواه مسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم بزرگان محترم اور عزیز دوستو جو آیت پڑھی گئی وہ سورہ کہف سے ہے سورہ کہف یہ ایک ایسی سورت ہے جو بہت سی عبرتوں پر اور بہت سی نصیحتوں پر اللہ نے اس کو نازل فرمایا ہے قرآن کریم کی ہر سورت کا ایک جمال ہے ہر سورت کا ایک جمال ہے ہر سورت کا ایک جلال ہے ہر سورت اپنے اندر کوئی نہ کوئی خوبی لیے ہوئے ہے اور وہ خوبی اس لیے ہے یہ کلام ہے خالق کائنات کا ایک کلام ایک عام آدمی کا ہوتا ہے ایک کلام آپ کے ایریے کے کاؤنسلر کا ہوتا ہے ایک کلام آپ کے ایریے کے میئر کا ہوتا ہے ایک کلام آپ کے ایریے کے پریسیڈنٹ کا ہوتا ہے اور ایک کلام ملک کے سربراہ کا ہوتا ہے ملک کے بادشاہ کا ہوتا ہے اور ایک کلام بادشاہوں کے بادشاہ کا ہوتا ہے ان احسن الکلام کلام اللہ الملک العزیز العلام یہ خالق کائنات کا کلام ہے اسی لیے ہر تفسیر کرنے والا تفسیر کرتے کرتے جب پہنچتا ہے تفسیر کے اینڈ تک تو وہ اخیر میں اپنی جہالت کا اعتبار کر کے جاتا ہے کہ ہم نے اپنے علم کے اعتبار سے اس کی تفسیر لکھی ہے حقیقی معنی ان آیتوں کا خالق کائنات ہی جانتے ہیں وہ وہاں پر یہ لکھتے ہیں کہ واللہ تعالی عالم اللہ سب سے زیادہ جاننے والے ہیں وعلمہ اتم و احکم اس کا علم زیادہ تام ہے زیادہ محکوم ہے زیادہ مضبوط ہے ہمارے ہر علم کے بعد پھر جہالت شروع ہوتی جتنا علم میرے پاس ہے اسی لیے کسی عورت نے کسی وزیر سے سوال کیا تو اس نے کہا مجھے پتہ نہیں. کہا عجیب بات ہے, بادشاہ کے وزیر بنے بیٹھے ہو اور تمہیں میرے اس سوال کا جواب یاد نہیں ہے یا آ نہیں رہا ہے. تو اس نے بڑی عجیب بات کہی کہ بادشاہ میری معلومات کی تنخواہ مجھے دیتے ہیں, جو باتیں میں نہیں جانتا اگر اس کی بھی تنخواہ لینے لگوں تو پھر بادشاہ کا خزانہ کم ہو جائے. تو ہر علم کے بعد آگے ایک جہل ہوتا ہے. خالق کائنات کا کلام ایسا ہے جو ہم اپنی عقلوں سے سمجھ نہیں سکتے. وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ, علم ہوگا تو سمجھ میں آئے گا. وہ علم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھلایا. بہرحال یہ سورت جو سورہ کہف ہے یہ بڑی عبرتوں پر نازل ہوئی ہیں اور بہت سارے سبق ہیں. سب سے پہلے اس کی فضیلت سن لیجئے. حق تعالیٰ جل شانہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے فرماتے ہیں, جس نے سورہ کہف کو پڑھا جمعہ کے دن میں, اضاع له النور اضاع له من النور ما بین الجمعتین, اللہ جل شانہ اس جمعہ اور آنے والے جمعہ کے درمیان اس کے لیے ایک نور پیدا فرماتے ہیں. ایک بات یاد رکھو کہ ہر عمل کا ایک نور ہے, ہر عمل صالح کا ایک نور ہے. یہ نور اس وقت ہمیں پتا نہیں ہے, لیکن جب کل قیامت کی اندھیریوں میں یہ نور ہمیں راہ دکھلائے گا, اس نور کی روشنی میں انسان چلے گا. یہ ایمان اور اعمال صالحہ کا نور ہوگا. یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے سورۃ الکہف کو پڑھا اللہ جل شانہ اس کے لیے ایک نور کو روشن فرماتے ہیں دو جمعہ کے درمیان, یہ جمعہ اور آئندہ آنے والا جمعہ. علماء نے اس کے بہت سارے مطلب لکھے ہیں. ایک مطلب یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ جل شانہ اس نور کے ذریعے ہمیں صحیح راہ کی ہدایت فرمائیں گے. جو ہمیں صحیح راہ کی طرف رہنمائی کرے گا, ہمارے اعمال صالحہ کے اندر بڑھوتری ہوگی. تو ایک یہ حدیث ہے جس کو بیحقی نے, امام بیحقی نے سنن کبریٰ میں روایت کیا ہے اور فضائل کے اندر ان روایتوں کو لیا گیا ہے. دوسری حدیث جو بخاری جو مسلم شریف کے اندر ہے, دو روایتیں ہیں, ایک روایت ایک ہی ہے لیکن دو طرح سے مروی ہیں مختلف الفاظ کے ساتھ. ایک کے راوی ہیں ابو داؤد کے اندر اور دوسرے کے راوی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ہے. من حفظ عشر آیات من اول سورۃ الکہف وفی روایت من آخر الکہف. ابو داؤد شریف کی روایت میں یہ ہے کہ جس نے 10 آیتیں سورہ کہف کی شروع کی, اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اخیر کی 10 آیتیں اس نے حفظ کر لیں. تو حدیث میں یہ فرمایا حصیمہ من الدجال, وہ آدمی کو اللہ جل شانہ دجال کے فتنوں سے محفوظ فرما لیں گے, وہ محفوظ کر لیا جائے گا دجال کے فتنے سے. دجال کا فتنہ یہ بڑا فتنہ ہے, ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا ہے, یاد رکھو. اس کے بعد اس آیتوں کے اندر, ان آیتوں کے اندر اس کا نام سورۃ الکہف کیوں رکھا گیا؟ کہف کے معنی ہیں غار کے. چونکہ ان آیتوں کے اندر اس سورت کے اندر ان نوجوانوں کا ذکر ہے جو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے غار کے اندر چھپ گئے تھے, اس لیے ان کو کہا اصحاب کہف. بعض روایتوں میں ان کے نام بھی آئے ہیں اور علماء نے تفسیر کے اندر لکھے بھی ہیں. یہ اللہ کے نوجوان بندے تھے اور مومن بندے تھے جو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے غار کے اندر چلے گئے, اور ہوا یہ کہ اللہ نے ان پر نیند طاری کر دی, اور ایسی نیند انہوں نے نکالی. بعض روایتوں میں آیا, قرآن کریم کی آیت میں آیا کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے جب وہ اٹھے تو اٹھ کر پوچھنا شروع کیا, بھئی کتنا سوئے تم؟ ثلاث مئت وازدادوا تسعا. تو کسی نے کہا ہم لوگ سوئے ہیں 309 سال. لیکن وہ 309 سال کی جو ان کی زندگی ہے وہ ان پر ایسی تھی جیسے صبح کا کوئی وقت ہو یا شام کا کوئی وقت ہو. دنیا کی زندگی کتنی بھی طویل ہو جائے, یاد رکھو میرے عزیز, کل قیامت کے دن انسان جب اس زندگی پر غور کرے گا تو یہ اس کو پتہ چلے گا کہ لم یلبثوا الا عشیتن او ضحاہا. چاہے تم نے 60 سال کی زندگی گزاری ہے, 70 سال کی زندگی گزاری ہے, 80 سال کی زندگی گزاری ہے, 100 یا اوپر سال کی زندگی تم نے گزار لی, لیکن اخیر میں تمہیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے تم اس دنیا کے اندر ایک صبح یا ایک شام رہیں. یہ ہے دنیاوی زندگی کی حقیقت. کہنے کا منش اسی لیے اسلام کے ہر حکم کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہے. اسلام کا ہر حکم کسی حکمت پر مبنی ہے. بچہ جب پیدا ہوا تو حکم یہ دیا گیا کہ اس کے سیدھے کان میں اذان دو, بائیں کان میں اقامت کہو. یہ آنے والے بچے کو اس بات کی تلقین کی گئی کہ جس دنیا میں تم جا رہے ہو وہ دنیا کی زندگی ایسی ہے کہ اذان ہو گئی, اذان کے بعد اقامت بھی کہی گئی, اب نماز کا انتظار ہے. اسی لیے جنازے کی نماز میں اذان نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے اذان اور اقامت تو کہی جا چکی, اذان اور اقامت تو آلریڈی کہی جا چکی. تو یہ ہے دنیا کی زندگی. یہاں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ دیکھو وہ نوجوان 300 سے اوپر سال سوئے, اور اللہ جل شانہ نے جب وہ سورج کی کرنیں ان پر آئی تو وہ اٹھے. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ موت جو ہے, جو نیند جو ہے, یہ موت کی بہن ہے. بعض لوگ سوتے ہیں, اور قرآن کریم میں یہ فرمایا کہ اور حدیث میں بھی اس کا تذکرہ آیا کہ انسان کے بدن کے اندر سے روح نکل کر انسان کے سینے کے اوپر آ کر بیٹھ جاتی, حدیث میں آیا. اگر اس آدمی کی زندگی ہے تو صبح اللہ جل شانہ اس روح کو واپس لوٹاتے ہیں بدن کے اندر, ورنہ بہت سے لوگ ہیں کہ سوئے ہیں اور اٹھے ہی نہیں. ہمارے استادوں میں سے مفتی عبد الغنی صاحب کاوی والا مفتی جو تھے, ہم اور وہ بیٹھے ہوئے تھے کسی درسگاہ کے اندر. ہمارے مدرسے کے محتمم تشریف لائے مفتی احمد اشرف صاحب رحمت اللہ علیہ. تو ملاقات کرنے کے بعد, سلام کرنے کے بعد مولانا نے ان سے یہ فرمایا, مولانا احمد اشرف صاحب نے کہ حضرت اب کل ملاقات ہوگی. تو انہوں نے فرمایا کل عدم ہوتی ہے, کل کل عدم ہے. مفتی صاحب بھی چلے گئے, مولانا احمد مفتی احمد اشرف صاحب بھی چلے گئے. جمعہ کی رات تھی, حضرت سوئے اور عشاء کے بعد قبرستان تشریف لے گئے مفتی عبد الغنی صاحب. صبح میں رات کو جب سوئے صبح میں اٹھانے گئے ان کے اہلیہ تو کوئی آواز ان کی نہیں آ رہی ہے, پتہ چلا کہ وہ چلے گئے اس دنیا سے چل بسے. تو ایسی زندگی ہے انسان کی. اس لیے فرمایا کہ روزانہ جب سو تو اپنا حساب و کتاب کر کے سو, احتساب کر کے سو کہ آج کے دن میں تم نے کیا کیا ہے. روزانے کا حساب نکالو, آج کی اس آج کے اس دن میں 24 گھنٹے میں تم نے جو گناہ کیے ہیں تو اس گناہ سے معافی مانگو, استغفار کرو, اللہ سے معافی مانگو اپنے گناہوں کی. اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے کوئی نیک عمل کی تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرو اور پھر سو جاؤ اللہ کے ذکر کے ساتھ. اللہ جل شانہ ایمان کی حالت میں اٹھائیں گے. ہم اور آپ ایسے دور میں ہیں میرے عزیز, یاد رکھو جس دور کے متعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یصبح العبد مؤمنا ویمسی کافرا. انسان صبح کرے گا ایمان کی حالت میں, شام کفر کی حالت میں ہوگی, شام کفر کی حالت میں ہوگی, صبح ایمان کی حالت میں ہوگی. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. بہرحال اس دنیاوی زندگی کے متعلق ان آیتوں کے اندر فرمایا کہ دیکھو 309 سال سوئے یہ لوگ, ان کو پتہ بھی نہیں چلا. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے. آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچو, 50-60 سال کی زندگی اگر ہم نے گزاری ہے تو آپ اپنی پیدائش سے لے کر 50 سال کی زندگی یا 60 سال کی زندگی تک کا خاکہ سوچو. پیدائش آپ کی کب ہوئی, تم نے کیا کیا, تو 1-2 منٹ سے بھی کم وقت میں آپ کی پوری زندگی کا خاکہ آ جائے گا آپ کے سامنے. یہ ہے ہماری اور آپ کی زندگی, یہ ہے ہماری اور آپ کی زندگی. اس کے بعد جو اور واقعات اس آیت میں بتلائے گئے وہ یہ تھے کہ 2 بھائی تھے اور ایک بھائی کو اللہ جل شانہ نے خوب مال دیا. وضرب لہم مثل الرجلین جعلنا لأحدہما جنتین من اعناب وحففناہما بنخر وجعلنا بینہما زرعا. اللہ نے اس کو خوب کھیتی دی, خوب دنیاوی مال عطا کیا, لیکن اس دنیاوی مال نے اس کو تکبر کی طرف لے گیا اور نتیجہ یہ کہ یہ ہوا کہ وما ظن الساعۃ قائمۃ. اس نے یہ کہا کہ میں میرا یہ گمان نہیں ہے کہ قیامت واقع ہوگی اور میرا یہ خیال نہیں ہے. ولا ارجعت الی ربی, کہ مجھے میرے رب کی طرف کوئی لوٹایا بٹایا نہیں جائے گا. اور یہ انسان کی زندگی ہے, یاد رکھو جب انسان کو اللہ دولت دیتے ہیں تو اس دولت کے نشے میں انسان چور ہو جاتا ہے, وہ آخرت سے غافل ہو جاتا ہے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. دنیا کے اندر بڑے بڑے بادشاہ ہے. اسی صورت کے اندر آگے چل کر آخر میں وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ, ذوالقرنین کا واقعہ ہے. اللہ جل شانہ نے مسلمان بادشاہوں میں سے وہ بادشاہ جن کو بڑی حکومتیں دی ہیں ان میں سے ایک ذوالقرنین بھی ہے جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی, پوری دنیا پر حکومت کی. لیکن آخر انجام کیا ہوا ان کا؟ وہی ہر پل ان کا آخرت سے ان کو قریب کرتا گیا, نتیجہ یہ نکلا کہ وہ چلے گئے اس دنیا سے. دنیا کے اندر اور بھی بہت سے بادشاہ آئے لیکن سب کو یہ دنیا چھوڑنا پڑا. کوئی اس دنیا میں رہا نہیں. المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا, مال اور اولاد یہ دنیاوی زندگی کی زیب و زینت ضرور ہے. والباقیات الصالحات, لیکن یہ باقیات صالحات نہیں ہیں. باقیات صالحات جو ہیں وہ ایمان اور عمل صالح ہے, یاد رکھو. انا جعلنا ما علی الارض زینت اللہ, اللہ جل شانہ فرماتے ہیں دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں, جو چیزیں تم کو اپنے آپ کی طرف اٹریکٹ کرتی ہیں, دنیا کی زندگی جو تمہیں اپنی طرف کھینچ رہی ہے, دنیا کا فیشن, دنیا کا متاع, دنیا کا مال, دنیا کا اسباب, دنیا, تمہاری اولاد, یہ تمام کیا چیزیں ہیں؟ زینت الحیات الدنیا, دنیاوی زندگی کی زینت ہے. لیکن اس زینت میں تم اتنے رچ جاؤ, اتنے بس جاؤ کہ خالق کائنات سے غافل ہو جاؤ, تو یہ صحیح زندگی نہیں ہے, یاد رکھو. والباقیات الصالحات خیر عند ربک, باقیات صالحات جو ہے وہ عمل جو باقی رہنے والے ہیں اور وہ اچھے عمل ہیں, خیر عند ربک ثوابا, یہ باعتبار ثواب کے بہتر ہے تمہارے نزدیک, اور وہ باعتبار امید کے. تم یہ جو یہ امید لگائے بیٹھے ہو کہ میرے پاس اس دن اتنی دنیا ہے, اتنی دنیا ہے, یہ دنیا سے تم جنت حاصل نہیں کر سکتے. ہاں, یہ دنیا سے جنت اس وقت حاصل ہوگی. اسی لیے فرمایا حدیث پاک کے اندر کہ غنا اس آدمی کے لیے بہتر ہے, مالداری اس آدمی کے لیے بہتر ہے, لمن اتقا, جو اللہ سے ڈرے, جو تقوی کی زندگی اختیار کرے. دنیا ہے لیکن تقوی کے ساتھ ہے. دنیا تھی حضرت عثمان کے پاس, وہ دنیا, اس دنیا نے حضرت عثمان کو دین سے غافل نہیں کیا. اس دنیا نے عبد الرحمن ابن عوف کو اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ سے غافل نہیں کیا, بلکہ یہ دنیا ان لوگوں کے لیے مددگار بنی دین کے کاموں میں. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ جل شانہ نے نمونے ہمیں بتلائے ہیں قرآن پاک کے اندر. تو ان دونوں بھائیوں میں سے ایک بھائی کو اللہ نے دنیا دی اور دوسرے کے اندر خوف تھا, خوف خدا تھا. اس نے سمجھایا کہ دیکھو یہ تو ختم ہونے والی زندگی, بس وہ اپنی اس زندگی پر مست تھا, باغ لہلہا رہا تھا. صبح میں رات کو ایک ہوا چلی, اللہ جل شانہ نے اس کی کھیتی کو بالکل ختم کر دی. اللہ دینا بھی جانتے ہیں, اللہ لینا بھی جانتے ہیں. یہ اللہ ہے, دیا اسی کا ہے اور لینے کا حق بھی اسی کو ہے. ہمیں چاہیے کہ بھائی ہم ان باتوں کی طرف دھیان دیں کہ دنیاوی زندگی اگر میرے اور آپ کے دین میں روڑا بنتی ہے تو یہ دنیا ہمارے لیے برباد کرنے والی ہے, یہ دنیا ہمارے لیے صحیح نہیں ہے. اس دنیا کو بھی دین بناؤ جس جگہ حضرت عثمان نے بنایا, حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے بنایا. میرے آپ اور آپ کے پاس کیا مال ہے؟ عبد الرحمن ابن عوف کا مالوں سے لدا ہوا ایک اونٹ مدینہ کے اندر ہے اور اخیری اونٹ عراق کے اندر ہے. کیا ہے ہمارے اور آپ کے پاس مال؟ ہمارے پاس کچھ مال نہیں. کسی موقع پر روزہ رکھے ہوئے تھے صحابہ کرام اور انہوں نے دعوت دی صحابہ کرام کی, تو دو سالن دیکھے اپنے, حالانکہ دعوت خود نے دی ہے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے, جن صحابہ کو مدعو کیا تھا وہ بھی وہاں حاضر ہے, لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا وقت آ گیا. اپنے نفس کو کوس کر یہ کہہ رہے ہیں عبد الرحمن کبھی تم نے حضور کے دسترخوان پر بھی دو سالن کو دیکھا, رونا شروع کر دیا, اتنا روئے کہ صحابہ کرام تمام روئے, بغیر کھائے ہوئے اس دسترخوان کو اٹھا لیا گیا. جنہوں نے اپنی پچھلی زندگی کو دیکھا ہے, جن کو اپنی پچھلی زندگی یاد ہے, یہ دنیا ان کے لیے روڑا نہیں بنی, یہ دنیا ان کے لیے بیریئر نہیں بنی اللہ اور اس کے رسول کے احکاموں کو پورا کرنے کے اندر. اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ایمان اور عمل صالح کے ساتھ ہم اپنی زندگی کو گزاریں, اور یہ ہماری جو دنیا ہے وہ میرے اور آپ کے لیے دین کے اندر اور اللہ کے احکام کے اندر پورا کرنے کے اندر بیریئر نہ بنے, روڑا نہ بنے. حق تعالی جل شانہ ہمیں ان باتوں کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں. انشاءاللہ اسی پر کچھ باتیں آئندہ ہفتے عرض کی جائیں گی. حق تعالی ہمیں صحیح معنوں میں مومن بنائے, صحیح معنوں میں مسلمان بنائے. جو لوگ بیمار ہیں, چاہے گھروں میں ہیں, ہسپتالوں میں ہیں, بہت سے ایسے ہیں کہ جو کریٹیکل کنڈیشن کے ہیں, اندر ہیں, حق تعالی ان تمام کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمر دائمہ نصیب فرمائیں. جن کا انتقال ہوا ہے, خصوصاً وہ لوگ جو پاکستان اور افغانستان کے اندر جو زلزلہ ہوا اس کے اندر شہید ہوئے, حق تعالی جل شانہ ان کے درجات کو بلند فرمائیں. اور جو لوگ اس سے متاثر ہوئے, ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے میرا اور آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ ان کا تعاون فرمائیں. اللہ جل شانہ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں, ان نعمتوں میں سے کچھ حصہ ان لوگوں کے لیے بھی لگائیں جو اس زلزلے سے متاثر ہوئے ہیں, جن کا انتقال ہوا. حق تعالی مغفرت فرمائیں, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ تعالی رب العالمین.